ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم کل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یعنی اتباع سنت کے فوائد کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربع خصال المحبۃ فی قلوب البررۃ والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة بالدين۔ جو آدمی میری سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو چار انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے المحبۃ فی قلوب البرارہ، اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں چونکہ وہ اتباع سنت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ بہت سے اللہ والے تو وہ ہیں جن کو بعضوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، خالی حال سنا ہے، کسی اور جگہ بہت دور رہتے ہیں لیکن بس ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہوتی ہے۔ بہت سے وہ ہیں جو کئی صدیوں پہلے گزر چکے لیکن جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجیں مارنے لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو پیروی کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں۔ دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، والہیبت فی قلوب الفجر، جو بدکار اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کی ہیبت اور ان کا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے تھے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی تھی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک چیز رعب تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رعب اور ہیبت کو ایک مہینے کی مسافت تک پہنچا کر میری مدد فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام تھا مدینہ منورہ میں، وہاں سے جو مقامات، جو ملک ایک ایک مہینے کی دوری پر تھے، وہاں کے لوگوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مہینے کا لفظ جو فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب نہیں تھا، چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو دشمن تھے ان کی مسافت کے اعتبار سے دوری زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ آپ کے اسی رعب کا یہ نتیجہ تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کے سامنے آتا تھا تو لرز جاتا تھا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، اس اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس رعب اور ہیبت کا کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایک رعب ہوتا ہے، اور وہ رعب باقاعدہ ہر ایک پر اپنا اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ مظفر نگر ضلع کا جو کلکٹر تھا، یہ انگریز کے زمانے کا قصہ ہے، جس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری حکومت کے خلاف جنگ لڑی تھی وہ کون ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی ہماری حکومت کے خلاف شاملی کے میدان کے اندر جنگ اور مسلح جد و جہد میں شرکت کی تھی۔ میں ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور زیارت کے لیے گنگو کی طرف نکلا۔ حضرت کو کسی نے بتلایا کہ کلیکٹر آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت کی مجلس باہر ہوتی تھی، باہر تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب وہ آبادی کے قریب آیا اور حضرت کو اطلاع ہوئی تو حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور کباڑ بند کر لیے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ کلیکٹر آیا اور دیکھا کہ حضرت موجود نہیں ہیں، تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن اس کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ کباڑ کھلوائے یا کھٹکھٹائے، بس تھوڑی دیر انتظار کر کے اٹھ کر واپس چلا گیا، لیکن حضرت اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کلیکٹر کا دورہ تھا، اپنے سرکاری کام سے آیا تھا اور سرکٹ ہاؤس سرکاری مہمان خانے میں قیام پذیر تھا۔ لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر کا دورہ ہے، وہ یہاں آیا ہے، تو آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں ملاقات کروں، مجھے اس سے کیا کام، مجھے کیا لینا دینا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے متعلق کچھ غلط شکایتیں لوگوں کی طرف سے حکومت میں پہنچائی گئی ہیں، اگر آپ کلیکٹر سے ملاقات کر لیں تو اس کا تصفیہ ہو جائے، ان کی بدگمانی دور ہو جائے اور مدرسے کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو مدرسے کا معاملہ تھا اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت सरकारी मेहमान खाने में जहाँ उसका क्याम था जाने के लिए निकले। उस जमाने में सवारी के लिए बड़े लोगों के पास पालकी हुआ करती थी। हजरत की पालकी बड़े बड़े उलमा हजरत शेखुल हिंद, हजरत मौलाना खली अहमद साहब सहारनपुरी, हजरत रायपुरी वगैरह उठाया करते थे। हजरत की पालकी को उस मकान के सामने ले जाकर रखा जिसमें वो कलेक्टर ठहरा हुआ था। वो अंदर से देख रहा था जहां आपकी पालकी नीचे रखी गई। फौरन वो खुले नंगे पैर दौड़ा हुआ आया। हजरत पालकी से बाहर आए, उसने सलाम किया, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हजरत ने मुसाफा किया लेकिन उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। उसने कहा कि मुझे कोई नसीहत करो। हजरत ने फरमाया कि इंसाफ करो, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई से पेश आओ और उन पर रहम करो। ये कहा और पालकी में बैठकर वापस अपने घर तशरीफ ले गए। हजरत के जाने के बाद कलेक्टर ने लोगों से पूछा कि ये कौन था। ये आए तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे दिल के अंदर एक घबराहट सी और हैबत सी पैदा हो गई और मैं गैर इख्तियारी तौर पर नंगे पैर दौड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। और वो चले गए तो मुझे इत्मीनान हुआ। लोगों ने कहा ये वही थे जिनकी मुलाकात के लिए तुम एक मर्तबा गए थे लेकिन वो तुम्हारी मुलाकात के लिए बाहर नहीं निकले थे। इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से अल्लाह ताला ने ये रौब व हैबत अता फरमाई थी। इत्तिबाए सुन्नत पर तीसरा इनाम बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सलासम व सात व फिर रिज्क। अल्लाह ताला नबी करीम सलासम की सुन्नतों की पैरवी के नतीजे में रिज्क और रोजी में वसात अता फरमाते हैं, कुशादा रोजी अता फरमाते हैं। आजकल तो लोग कुशादा रोजी के लिए मालूम नहीं क्या क्या तदबीरें इख्तियार करते हैं। लोग आकर कहते हैं मौलवी साहब रोजी के अंदर बरकत का कोई वजीफा बतलाओ, और बहुत से तो ऐसे वजीफची बन जाते हैं कि दिन रात के सारे अवकात उनके इन वजीफों के अंदर गुजरते हैं। अरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी पर मुफ्त में ये चीज हासिल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें इत्तिबा नहीं करना बल्कि इसलिए करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, यानी इस गरज के लिए इत्तिबा नहीं करना कि रोजी में बरकत हो, बल्कि इसलिए इत्तिबा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसका हुक्म दिया है। हमारी कामयाबी उसके ऊपर मौकूफ है, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह ताला जो चीजें देंगे उनमें ये भी आ जाएगा। जैसे भैंस गोबर के लिए कोई भी नहीं पालता, भैंस तो दूध के लिए पाली जाती है लेकिन गोबर भी साथ में आ ही जाता है। कहने का मतलब यह है कि रोजी की वसत भी इत्तिबाए सुन्नत के नतीजे में हासिल हो जाती है। और चौथी चीज बयान फरमाई वसीकत उद्दीन, यानि इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला दीन के अंदर पुख्तगी अता फरमाते हैं। जो आदमी सुन्नतों की पैरवी करता है वो दीन के अंदर बड़ा पुख्ता होता है। बहरहाल कुरान और हदीस में सुन्नतों की पैरवी करने पर बहुत सारी बशारतें और फायदे बतलाए गए हैं। चुनांचे हजरात सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन और अकाबिर उम्मत के यहाँ इत्तिबाए सुन्नत का बड़ा अहतमाम रहा। और ये हजरात तो इन फवाइद को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके साथ इश्क की वजह से आपकी सुन्नतों का इत्तिबा और पैरवी का अहतमाम करते थे। हजरात सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक इजहार और एक एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अनुमा बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अनु के साहबजादे हैं। सुन्नत की पैरवी में इतने मशहूर हैं कि उनके आजाद करदा गुलाम हजरत नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनको सुन्नत की पैरवी करते हुए कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ये आदमी पागल है। बस उनके ऊपर اتباع سنت کی ایک دھن سوار تھی۔ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حدیثوں میں ان کے قصے بہت آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں آپ کو چار کام ایسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ آپ نے پوچھا وہ کام کیا ہیں، تو اس نے وہ کام بتلائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے، تو راستے میں جن جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں اسی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک بہت لمبی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ جو ہے تعین فرمائی ہے، اگرچہ اب وہ علامتیں باقی نہیں رہی، وہ تو بہت مدت پہلے ختم ہو چکی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سفر میں جب بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے، تو اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہاں خود بھی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جن درختوں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی، تو اپنے سفر کے دوران باقاعدہ دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھ نہ پائیں اور ان کو ان سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہے، یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب النساء، پرانی جگہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ باب النساء یعنی عورتوں کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو، یعنی اچھا ہو۔ عورتوں کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس دروازے کو اپنے آنے جانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار فرمایا کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی کے اس دروازے سے نہ کبھی داخل ہوئے نہ کبھی نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ عام مزاج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صرف عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے طے کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے ارادے سے آتا، حج اور عمرہ کے ارادے سے آتا، تو کوئی بھی ہو، چاہے اپنا دشمن ہی ہو، تو بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن قریش نے یہاں بھی اس عام اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طے کیا کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ مکرمہ کے آس پاس جو دوسرے قبائل آباد تھے، ان کو غلط خبر دی مکے والوں نے کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ حملے کے ارادے سے تشریف نہیں لائے گئے تھے بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن ان قبائل کا ساتھ لینے کے لیے انہوں نے ان قبیلے والوں سے یہ جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ ان قبیلے والوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قریش کے مقابلے کے لیے قریش مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر آپ نے راستہ بدل لیا تاکہ دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ سکیں۔ حدیبیہ جو جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے شمشیہ نامی علاقہ آتا ہے، اس زمانے میں وہ حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اڑ گئی۔ حضرات صحابہ کہنے لگے خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، یہ قصوہ، یہ اونٹنی اڑ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوہ وما ذاک لہا بخلق ولکن حبسہا بسلفیل، یہ اڑ نہیں گئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسلونی خطتا یعظمون فیہا حرمات اللہ الا آتیتہم ایہا، خدا کی قسم آج مکہ والے حرم کے ادب اور احترام کے سلسلے میں جن شرطوں پر میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے میں ان کے ساتھ ان شرطوں پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کر اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی، پھر قریبی پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں طواف اور سعی کا موقع دے دیا جائے، ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ تو بیچارہ مکہ مکرمہ تک پہنچا ہی تھا کہ مکے والوں نے اس کی سواری کے اونٹ کو قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھے، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم یہ پیغام لے کر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے مکہ والوں کے ساتھ اور مکے والوں کو میرے ساتھ کیسی دشمنی ہے، وہاں میرے قبیلے کے اتنے آدمی بھی نہیں جو میری حمایت کریں، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، ان کے قبیلے کے بہت سے آدمی وہاں ہیں، ان کے لیے یہ کام آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم میرا پیغام مکہ والوں کے پاس لے کر جاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کو موقع دیا جائے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، حلق کرائیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس اپنا الچی بنا کر اور یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام ان مسلمانوں کے نام بھیجا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور کمزور تھے، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں آ سکتے تھے، کہ ان کو یہ بتلا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مکہ مکرمہ پر ہمیں فتح عطا کرنے والے ہیں۔ یہ دو پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے حضرت عثمان جب یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ جانے کے لیے نکلے تو مکہ میں ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی اور سفیر بن کر کے آ رہے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ مکے میں زیادہ تھے، ان کا بڑا جتھا تھا اور زیادہ قوت والے تھے, انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے. یہ ان کے لیے عزت کی چیز تھی کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو ایسی عظیم خدمت کے لیے چنا گیا. چنانچہ وہ سب باقاعدہ ہتھیار لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے مکہ سے باہر آئے, اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ان کو ساتھ لے کر گئے. تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ اطمینان سے کرو, کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا, تم جو چاہو کرو, تم پر کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. خیر, انہوں نے مکہ کے سرداروں کو پیغام پہنچایا. وہاں جو کمزور مسلمان تھے ان کے نام جو پیغام دیا گیا تھا وہ بھی پہنچایا. جس وقت ان کو ان کے قبیلے والے لے کر کے جا رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی آدھی پنڈلی پر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ آدھی پنڈلی تک لونگی پہنتے تھے, یہ سنت ہے, یہ احرام میں تھے, اور اسی حالت میں ان کی لونگی آدھی پنڈلی پر تھی. اور مکے والوں کا فیشن اور اسٹائل اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ کے جو بڑے اور سردار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے تھے, زمین سے گشتے اس طرح پہننے کی عادت تھی, اور اس کو عزت اور فخر کی چیز سمجھتے تھے. اگر کوئی آدمی اس سے ذرا اوپر لنگی پہنے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے, اس کو رذیل سمجھتے تھے. جیسے آج کل کے جو اسٹائل ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی کرے, جیسے ہم لوگ آدھی پنڈلی تک لنگی پہنتے ہیں, تو یہ فیشن پرست لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں, تاکہ کہ یہ کون آ گیا, کہاں سے آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, تو انہوں نے ان کو ٹوکا اور کہا, دیکھو عثمان, تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھریوں کے اور سرداروں سے ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے جا رہے ہو, اور وہاں کا فیشن یہ ہے, ان کے یہاں لنگی کو اوپر رکھنا ذلت کی چیز ہے, اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, اور وہ ایسے آدمی کو جس کی لنگی اس طرح آدھی پنڈلی پر ہو بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں, اس لیے تم بھی اپنی لنگی ذرا نیچی کر دو کہ زمین کے ساتھ گھسٹنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا, فرمایا, ہاکذا عزرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے, یعنی آدھی پنڈلی تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بھی اسی طرح ہوتی ہے, میں اپنی لنگی کو اس سے ذرا بھی ہٹا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے بعد ان کے قبیلے والوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ تو یہاں آ ہی گئے ہیں, ان لوگوں کو تو یعنی دوسرے مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں روک دیا گیا ہے, لیکن آپ تو مکہ مکرمہ میں ہیں, بیت اللہ آپ کے سامنے موجود ہے, آپ طواف کر لیجئے, صحیح کر لیجئے, اپنا عمرہ پورا کر لیجئے. حضرت عثمان نے فرمایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں روک دیا جائے اور عثمان اکیلا عمرہ کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب, اور ادھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول, عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں, وہ تو وہاں پہنچ گئے ہیں, وہاں عمرہ کر رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, لو مکس کدا و کدا سنتن ما طاف حتا طوف, اگر عثمان وہاں اتنے اتنے سال بھی ٹھہر جائیں تو ہمارے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کریں گے. ایک دوسرے پر کیسا اعتماد اور یقین تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ یہ آپ کے بغیر عمرہ نہیں کریں گے, اور حضرت عثمان نے بھی قبیلے والوں کے اصرار کے باوجود عمرہ نہیں کیا. یہ ان کی سنت کی پیروی کا عالم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا حال تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اللہ سنت کی پیروی کا اہتمام نصیب فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك۔ نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو نماز اپنے فضل سے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی اور اس کو وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعا، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاری اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ یہ بیماری جس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اے اللہ اس بلا کو اٹھا لے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علاج کرنے والوں کی ان کے صحیح علاج کی طرف رہنمائی فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو اس بیماری کی نظر ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے جو اے اللہ جو ساعتیں اور جو وقت رہ گیا ہے اے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔